تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جستجوے یہ بلندی ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال یہ عرض کرنا تھا کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ریاکاری کے ساتھ ساتھ ایک چیز سنتے ہیں، حب جاہ. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آج اس جامعۃ المدینہ کے سنتوں بھرے اجتماع میں کیا ہی بہتر ہو کہ آپ ہمیں حب جاہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ یہ کیا ہے، اس کی آفت کیا ہے، اور اسے بچنے کی کیا صورت پیدا کی جا سکتی ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اپنا گہرا تنگ کرتی چلی جاتی ہے. حب جا کے بارے میں،
حب جا کا گہرا تنگ کیا ہو تو دل میں گھسنے میں کامیاب ہے غالب اکثریت کے. اور حب جا اور ریاکاری، یہ دونوں کیسا لگتا ہے جیسے چولی دامن کا ساتھ نہ ہو. یعنی کہ ریا کے بہت بڑے سبب، یا اس کو سب سے بڑا سبب بھی اگر کہیں تو شاید بے جانا ہوگا. میں پہلے ریاکاری کی تعریف بتا دوں، اب میں پوچھوں گا نہیں آپ کو، اس لیے کہ یہ ویسے فرض علوم میں جس کو نہیں پتا ہوگا تو وہ پھر فاسق قرار پائے گا. یعنی کہ ٹھیک ہے جو بے آئینی الفاظ یاد نہ ہونا، لیکن اس کا کچھ نہ کوئی مضمون تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ریا ہے کیا، کیونکہ یہ مطلب اس فرض علوم میں سے، فرض علوم حسب حال نہ جاننا یہ فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب یہ کہ ریا کے لفظی معنی دکھا ہوا ہے، تو ریا ہوتی عبادت میں، ریا کا تعلق ہے عبادت سے. یعنی عبادت کے ذریعے، اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں اس کو، لکھ لینا چاہیے، رٹ لینا چاہیے، اور اپنے ذہن میں اس کو ٹیپ کر لینا چاہیے، تو بہت ضروری ہے. اور اگر میں کہیں چوکوں تو بالکل میری اصلاح کیجیے گا. آپ ماشاءاللہ اہل علم حضرات ہیں، آپ لوگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، طلبہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرمائے. میری مراد طلبہ علم دین ہیں، طلبہ علم دین کے صدقے اور ہمارے علماء اہل سنت کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھے علم دین اور علم نافع عطا فرمائے. عبادت میں، یعنی عبادت کے ذریعے عزت یا مال کے حصول کا ارادہ کیا جائے، یہ ریا، قصد کیا جائے کہ میں یہ فلاں عمل کروں، جیسا کہ اب میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے میرا قصد یہ ہوتا کہ میری واہ واہ ہوگی کہ یار تو اچھا بیان کیا. یہ اگر میرا قصد ہوتا، یہ ریا کہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میری عزت بڑھے اس میں، یہ ریا. تو آواز کہنے کی اجرت چونکہ جائز ہے، تو اس لیے میں نے پھر وہ ایک حصہ اس کا آپ کو بیان کیا کہ یہ متاخرین نے آواز کی اجرت کو جائز کرا تھا. اگر میں اس لیے آواز کرتا کہ مجھے اس کی اجرت ملے گی تو یہ اب جواز ہے اس کا. میں نعت شریف پڑھوں, میں نعت شریف پڑھوں اور میری اس میں یہ اس نیت سے پڑھوں کہ لوگ مطلب داد دے کے کیسا عمدہ کلام یار, اور ایسی عمدہ طرز تم لائیے نعت خوانوں کے لیے بڑا زبردست. مت نہیں بھولے یہ کلام اپنا چھپا کے رکھتے ہیں بڑی راتوں کے لیے, اچھا طرزیں چھپا کر رکھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے. میں پڑھوں واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ اسی لیے نا میری واہ ہو یار کیا کلام پڑھا تم نے. اسی یار طرز کہاں سے لائے یار, طرز بھلے چوری کی لائے ہو کسی اور نعت خوان کی چرا کے لائے, لیکن وہ تو واہ واہ ہو جائے. اس میں نعت خوانوں کی سب تو نہیں لیکن ایک تعداد غالباً اس میں ملوث ہوتی ہوگی. تو اب یہ کہ اگر اس لیے میں نے نعت پڑھی کہ مجھے میری اس میں عزت بڑھے گی کہ کیا یار لوگ تعریف کریں گے کیا کلام پڑھا تم نے کیا طرز یار عمدہ لے آئے, تو یہ ریا کری. یا یہ نیت ہو میری کہ چلو یار میں نعت پڑھوں مجھے پیسے ملیں گے, یہ بھی ریا کاری ہے. اجرت اور یہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے لیکن وہ ریا کاری بھی ہے یہ, کیونکہ اس تعریف کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ جو تعریف ہے اس کی کہ عبادت, کیونکہ نعت پڑھنا عبادت ہے تو عبادت کے ذریعے عزت یا دولت کی نیت کی جائے کہ یہ مجھے ملے گی, یہ ہے ریا کاری. اس میں آپ یعنی کہ بہت سارا مطلب اب حدیث پاک عربی میں میں رٹ کے آتا, میں دیکھ کر پڑھی, میں نے ٹھیک ہے میں نے دیکھ کر پڑھی, اگر میں رٹ کے آتا عربی میں اور معاذ اللہ میری نیت یہ ہوتی تاکہ طلبہ میں امپریشن پڑے طلبہ پر کہ واہ یار عربی میں رٹی ہوئی اتنی ان کو حدیث یاد ہے آخری, تو ناظرین بھی بولتے کہ یار واہ یار ایسا لگتا ہے پوری بخاری شریف ان کو یاد ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک, میں اس نیت سے اگر کر کے آتا تو یہ ریا ہوتا. یہ طلبہ بھی اس پہ غور کریں, اس پر اساتذہ بھی غور کریں. تو اب یہ ریا اور وہ میں نے کہا حب جا یہ دونوں ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہیں. تو اب ایک تو ہے کہ میں نے نیت کی کہ مجھے یہ بس مل جائے عزت اس لیے عمل کرنا, یہ ہو گیا ریا. اچھا اب عز اور حب جاہ کی تعریف یہ کہ مطلب عزت چاہنا, اپنی واہ واہ چاہنا, عزت اور شہرت اور مرتبے کو کا طالب ہونا, یہ ہے حب جاہ. یہ بھی لکھ لینا چاہیے کہ حب جاہ کی تعریف یہ کہ عزت اور مرتبہ چاہنا, شہرت کا طالب ہونا, مین یعنی شہرت کا طالب ہونا, شہرت چاہنا. اور اس میں ایک سے ایک مبتلا نظر آئیں گے. آپ دیکھیں گے بعضوں کی کیٹیگری ہوتی ہے, کوئی مشہور آدمی آئے گا نا اس کے آگے آگے نظر آئیں گے. جب مووی بن رہی ہوگی تو یوں یوں کر کے وہ نمایاں ہونے کی کوشش کریں گے, مگر ہم کسی کو یوں یوں کرتا دیکھ کر ڈن نہیں کریں گے, اس پر حکم نہیں لگائیں گے کہ حب جا کا مریض ہے. عین ممکن ہے کسی کو بےچارا ڈھونڈ رہا ہو اور اس میں اس کی مووی بن گئی ہو جو ایسا کرتا ہے. بس میں اس کو بتا رہا ہوں, ہم کو مطلب ہم کو اس نے ذن رکھنا ہے جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو بدگمانی کا. ہمیں بدگمانی نہیں کر رہی, ہمیں بدگمانی کرنے کا فائدہ نہیں ہے, نقصان کا خطرہ موجود ہے, فوائد تو ہے نہیں نا, کوئی فوائد کا پہلو نہیں ہے. تو اس لیے وہ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ حب جاہ کا پہلو یہ تقریباً وہ اسلامی بھائیوں میں ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سبھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور عبادت کر رہا ہوں, اور بیچارہ ہوتا حب جاہ میں مبتلا ہے. میں احیاء العلوم سے کچھ آپ کو اس میں سے پڑھ کے عرض کرتا ہوں, زیادہ انشاءاللہ بہتری رہے گی اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. یہ عنوان باندھا ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, جاہو مرتبہ اور ریا کاری, تو وہ دونوں کو ساتھ چلا رہے ہیں. تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا اور دل کے بھیدوں پر مطلع ہے, کبیرہ گناہوں سے درگزر کرنے والا اور دلوں میں پوشیدہ عیبوں اور دل کی نیتوں کو جاننے والا ہے. وہ انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو مکمل اور پورے ہوں. نیز وہ دکھاوے اور شرک کے شائبے سے بھی محفوظ ہوں. اور رحمت و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب پر ہو جو خیانت اور جھوٹ سے پاک تھے. بہت زیادہ سلام ہو. حمد و صلات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر ریا اور پوشیدہ خواہشات کا زیادہ خوف ہے. جو اندھیری رات میں صاف پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ. اسی لیے اس کی آفات سے بڑے بڑے علماء بھی آگاہ نہیں ہو سکے. عام عبادت گزار اور متقی لوگ تو بیچارے ایک طرف اور متقی لوگ تو ایک طرف رہے. یہ نفس کے آخری ہلاک کرنے والے امور اور باطنی مکر و فریب سے ہے. اس میں علماء، عبادت گزار اور آخرت کی منزل طے کرنے والے مبتلا کیے جاتے. حب جہاں میں علماء اور پرہیزگار لوگ مبتلا کیے جاتے. وہ بعض اوقات اپنے نفس کو مجاہدے کے ذریعے مغلوب کر کے خواہشات سے الگ کرتے اور شبوہات سے بچاتے ہیں اور زبردستی اس سے طرح طرح کی عبادات کرواتے ہیں. تو ان کے نفس اس بات سے تو عاجز ہوتے ہیں کہ ظاہری گناہ جو اعضا پر واقع ہوتا ہے اس کی تمنا کریں، لیکن وہ نیکی کو ظاہر کرنے کے ذریعے راحت کے طالب ہوتے ہیں. یعنی کہ جو پرہیزگار لوگ، اہل علم لوگ اگر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اپنے نفس کو مارنے میں تو گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اپنے اعضا کو وہ گناہوں سے محفوظ کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن نیکی کو ظاہر کرنے کے ذریعے وہ راحت کے طالب ہوتے ہیں اور عمل اور علم کو ظاہر کرتے ہیں. آئے عمل اور علم کو ظاہر کرتے ہیں تو اب مشاہدے کی مشقت سے چھٹکارا پا کر مخلوق کے ہاں مقبولیت اور ان کی طرف سے اپنی تعظیم و توقیر کی لذت حاصل کرتے ہیں. اب اس صورت میں نفس علم و عمل ظاہر کرنے کی جلدی کرتا ہے، مخلوق کی اطلاع کے راستے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح میری علمی صلاحیت ان پر ظاہر ہو جائے، میری اعمال صالحہ کی کیفیات ان پر آشکار ہو جائے، روشن ہو جائے. وہ اس کے مواقع تلاش کرتا ہے کیونکہ اس طرح اس کو لوگ تعظیم کرتے، اس کو مدد. یہ ایسے پوشیدہ امور ہیں ان پر توجہ نہیں ہوتی، وہ آدمی محظوظ ہوتا ہے. نہیں کسی کی بھی تعریف کرو عام طور پر تو اچھا ہی لگتا ہے، برا تھوڑی لگتا ہے. غصہ تو اس پر آتا ہے جو مذمت کرے. یعنی آدمی مخلص کب بنتا ہے؟ یہ قول اتنا زبردست ہے، آدمی مخلص کب بنتا ہے؟ جبکہ اس کے لیے مدح و ذم یکساں ہو جائے. یعنی چاہے کوئی تعریف کرے چاہے مذمت کرے اس کی کیفیت یکساں رہے. یہ تو ایک مزاروں میں ہوں گے ایسے، بازاروں میں تو ڈھونڈنے کے لیے آنکھ چاہیے، اپنے پاس تو نہیں ہے وہاں. یعنی اگر استاد کو کوئی بول دے کہ استاد صاحب آپ، یعنی بدتمیز تو ہے وہ ایسا کہنے والا، اگر کہہ دے بالفرض استاد صاحب آپ، ایسا لگتا ہے کہ برابر مطالعہ کر کے نہیں آتے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ پلیز ذرا وہ تیاری کر کے آیا کریں تاکہ ہم پڑھ سکیں. بات آپ نے بالکل 17 نے صحیح کہی ہوگی، مگر آپ بدتمیز ہی قرار پائیں گے کہ اس طرح آپ نے وہ کھڑے ہو کر درجے میں استاد صاحب کی ناک کاٹ دی. اچھا اب استاد صاحب کی کیفیت اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ اب اخلاص کا امتحان ہے نا. جن بزرگوں کا یہ قول ہے کہ مدح و ذم یکساں، جس کے لیے ہو آدمی اس وقت مخلص بنتا ہے، تو یہ ذم ہے نا، مذمت ہے. استاد صاحب تو کوئی ویسے تاریخ میں واقعات ہوں گے جو برداشت کرنے والے گزرے ہوں گے. ابھی کیا وضعیت ہے استاد صاحب کی؟ تبصرے کی حاجت نہیں ہے. اچھا, اور اگر کوئی بھرے درجے میں استاد صاحب سے وہ دو چار القاب کے ساتھ یوں مخاطب ہو, ماشاءاللہ استاد صاحب آپ نے جو پرسوں جو بات بتائی تھی نا, بس میرے تو دل کی کلی کھل گئی, آئے آئے اب مجھے سبق پڑھنا آ گیا, اور اب یاد کرنے کا جو آپ نے طریقہ بتایا تھا نا, سب مدینہ مدینہ ہو گیا. استاد صاحب آپ بہت اچھے اور کامیاب استاد ہیں. اب استاد کی کیفیت کیا ہوگی, ہے نا؟ کپڑے بھی شاید چپک جائیں یا پھٹ جائیں, پتہ نہیں, اتنے پھول جائیں استاد صاحب. ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں. اب ہے کہ یکساں کیفیت کب ہو, کہ وہ مذمت کرنے والے پر بھی شفقت ویسی ہی ہو, اور جس نے تعریف کی اس سے استاد صاحب پھولے ہی نہیں, اس کو بھی یعنی کہ بس وہ سر سے گزار دے. وہ استاد صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, جنرل بات کر رہا ہوں, کوئی سا استاد ہو یا کوئی سا عام آدمی ہو یا کوئی فی زمانہ مطلب یعنی کہ وہ کوئی مرتبے کا شخص ہو, بہت مشکل ہے کہ اس طرح کا مطلب یعنی کہ کوئی درجہ کوئی حاصل کر سکے, بہت مشکل ہے. ایسوں کی تعداد غالباً بہت کم ہی ہوئی ہوگی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اب جیسے اس میں جو وہ خلاصہ کچھ اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں جو مشقت ہوتی ہے مطالعے میں, جو اگر کوئی دو چار وہ مسکے لگانے والے شاگرد پیچھے لگ جائے نا, تو استاد کے لیے وہ تیاریاں کرنا بڑی آسان ہو جائیں گی. یار استاد صاحب آپ تو بڑے یار ایسے سے نکات وہ پیش کرتے, ہم نے تو بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں, آپ نے جو وہ اس دن جو مدنی پھول بیان فرمایا تھا نا وہ, اور آپ ایسی مطلب دینے کے ایک بات پر وہ دلائل کی لائن لگا دیتے ہیں, اور اسی پھڑ پھڑ عربی پڑھتے ہیں آپ. آپ استاد صاحب ایسی تیاریاں کریں گے, یعنی ان کو یعنی کہ یہ جو مشقت ہے نا تیاری کی, وہ آپ کی مدحت کی لذت جو استاد صاحب کو ملے گی نا, وہ سب آسان کر دے گی. ایک میں یعنی یہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں. لاکھ ناتخوان, میں ناتخوان پہ آ جاؤں, جو سب ناتخوان تھکا ہوا ہے, بخار بھی دو دن سے آ رہا تھا, اور اب وہ نعت پڑھنے کے لیے اس کو دعوت دینے والا آیا اور اس کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے. اب اگر ناتخوان کو بولے کہ وہ آپ پچھلے سال, لوگوں آپ پچھلے سال ہمارے گھر پہ آئے تھے نا, آپ نے نعت شریف پڑھی تھی, اوئے ہوئے کیا درد تھا آپ کو, تو کیا بتاؤں میں, ہماری باجی روتے 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 گر گئی تھی, بے ہوش ہو گئی تھی آپ کی آواز کے سوز سے, اور پھر اٹھ کے بتایا کہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی. کیا آپ کیا خیال ہے, بخار اتر گیا نعت خوان کا, جو بیٹھا ہوا گلا تھا اٹینشن ہو جائے گا, نعت خوان جو اڑتا ہوا پہنچ جائے گا. یہ مشقت اب یہ برداشت کرے گا, چاہے بخار کی کمزوری ہے گلا بیٹھا ہوا ہے, لیکن پورا زور لگا کر وہ نعت شریف پڑے گا. تو یہ تعریف جو ہوئی نا, اس تعریف کی لذت نے وہ نعت پڑھنے کی مشقت آسان کر دی. یہ حبے جاگ کے یہ کارنامے ایسے ہیں کہ جس کو انہیں اپنی عزت پسند ہے نا, تو یہ بڑے بڑے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے. اب یعنی جس کی مثال آپ مطلب لوگ ہیں نا اس میں, تو یہ اگر اس پہ دیکھا جائے نا, لیکن پھر میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ زید عمر بکر اس کی طرف آپ نے یہ ڈن نہیں کرنا کہ یہ حبے جاگ کا مریض ہے, نہ یہ آپ نے مطلب یہ وہ نسخہ استعمال کرنا ہے کہ تعریف کرو تو اچھا پڑھائیں گے. یہ تو ایسا مسئلہ ہے, نسخہ کے سبھی ہی جانتے ہیں تقریباً کہ اگر کسی سے کام نکلوانا تو خوش آمد کرو, آج کل تو کام اس طرح نکلتا ہے. تو بہرحال یہ کہ حب جہاں جس کے اندر ہوگا نا, تو یہ اس کی یعنی کہ وہ تعریف جب ہوگی اور لوگ اس کا احترام کریں گے تو مشقتیں اس پر آسان ہو جائیں گی. یار یہ تو سخت ترین, سخت گرمیوں میں بھی روزے نہیں چھوڑتا, کیا ہے بڑا یار ماشاءاللہ, بڑا باڑ والا آدمی ہے. اب سخت گرمی ہو ساتھ میں وہ اندر میں بھی گرمی آ جائے، بخار چڑھ جائے، روزہ نہیں چھوڑے گا، لیکن لذت آ رہی ہے. اب مشقت در مشقت وہ بندہ برداشت کرے گا کہ بھائی چار آدمیوں کو پتا چل گیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، پتا نہیں چلے گا اور اپنا امپریشن خراب ہو جائے گا کہ آج روزہ نہیں رکھا. اچھا اچھا گرمی ہے تو بےچارے روزہ نہیں رکھا، ہاں بھائی بڑی گرمی ہے اس لیے آپ گرمی کا بخار آ گیا ہے، یعنی وہ یوں ظاہر کرے گا ایک گرمی سے تو ماں بزرت نہیں ڈرتا ہے، بخار آ گیا اس لیے روزہ چھوٹ گیا ہے میرا، امی نے نہیں رکھنے دیا آج روزہ تو میں تو رکھ لیتا. اس قدر یعنی کہ اس میں یقین مانے، اس قدر آزمائش ہے، اس قدر آزمائش ہے کہ کوئی بچ نکلنے کی کوئی تنگ گلی بھی نظر نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ جس کو بچائے وہ بچ سکتا ہے. اپنا کسب ادھر تقریباً فیل، اپنا عمل فیل. یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں نا، اس پر بھی یعنی کہ شیطان اپنا کام دکھا رہا ہے، نفس اپنا کام دکھا رہا ہے. احیاء العلوم کی تفسیر یا شرح کرنے کا بھائی اسی کو حق ہے. کیا یار تصوف کی گہرائیاں بیان کر رہا ہے، حب جا کا آج تک نہیں سنا تھا، ایسے سے نکات بیان کر رہا ہے. یعنی دل میں جو ہے نا وہ میرے مطلب یہ دل میں شیطان ڈال رہا ہے کہ تیرا امپریشن اچھا پڑ رہا ہے، اب میں لپیٹ کر رکھ دوں کیا کروں بچنے کی، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، جو بھی کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ نفس و شیطان اتنے یعنی کہ وہ ترکیب سے وار کرتے ہیں کہ بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. بڑے بڑے جو ہیں اس میں بہہ جاتے ہیں اور ان کو وہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی. تو بڑوں کے لیے ایک آفت یہ ہوتی ہے بیچاروں کے لیے، بہت بڑے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک، یہ میں اس کو آفت کہوں گا کہ ان کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، لیکن ان کی ہمت نہیں کرتا آدمی، ڈرے گا. اب باپا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، اب باپا کو کون سمجھائے گا، ڈریں گے کہ میں بولوں گا بھی باپا کی غلطی تو دوسرا بولے ہے بدتمیز، باپا کی مصلحت ہوگی. اب وہ باپا تو ڈوبا نا بےچارا ڈر کے مارے، بتا نہیں رہے. یہ بڑوں کے لیے یہ ایک مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی وچاروں کی کوئی، یا بعض غسیلے ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، یا بعض اصلاح قبول کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا نہیں ہے کہ اگر کوئی اصلاح کرتا ہے تو وہ اس کی تاویلیں بیان کرتے ہیں، تاویلیں بیان کرتے ہیں اور اس پر چڑھائی کرتے ہیں، اس کی پکڑ کرتے ہیں. اس سے وہ ہوتے ہیں بعض قادر الکلام کہ اپنی مطلب ہاں بھی میری اور نہ بھی میری، یعنی میرے منہ سے جو نکلا پتھر کی لکیر ہے اور کوئی مطلب مائی کا لال مجھے غلط نہیں کہہ سکتا. اس طرح کی کوالٹی کے جو ہوتے ہیں نا بس وہ جہنم کا انتظار کریں ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا. اچھا یہاں میں عرض کر دوں گا، یہاں شیطان پہلے سے وہ جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے کہ میں ان لوگوں میں تیری انکساری کا ذہن دوں گا، بڑے منکسر المزاج ہے. اب وہ شیطان جو بھی ڈالے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی. جب بھی میری خطا پائیں خدا کے واسطے میری اصلاح فرما دیا، چاہے میں تاویل کروں چاہے بحث کروں، ایک آدھ بار اگر آپ کو میں ہرا بھی دوں تب بھی دوبارہ اگر بھول کروں میری اصلاح کرنا. البتہ الحمدللہ میری عادت نہیں ہے کہ کوئی انہیں واضح میری غلطی ہو اور کوئی میری اصلاح کرے تو میں اس سے ٹکرا جاؤں. یہ آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا. میں بارہا الحمدللہ میں رجوع کرتا رہتا ہوں، اللہ سے ڈر لگتا ہے، آخرت کا بڑا ڈر لگتا ہے کہ ابھی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے کسی پر چھا بھی گئے لیکن اللہ تعالی دلوں کے حالات کو جانتا ہے، ہمارے پوشیدہ جو بھی مطلب معاملات ہیں اس کو جانتا ہے. اللہ تعالی مکمل اور پورے عمل کو ہی قبول کرتا ہے. ریاکاریوں سے ملوث دکھاؤں سے آلودہ اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جاؤ مرتبے کی بات چلی تھی، تو بہرحال یہ کہ انہیں لوگوں کو پتا چل جائے، یہ اس بات کا جو خواہش مند ہوتا ہے تو بس وہ اس میں زیادہ پھنستا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس کی جو تعریف ہے اس کو اس پر وہ قناعت نہیں کرتا. اس پر اللہ تعالیٰ خالق عز و جل کی طرف سے حاصل ہونے والی تعریف پر قناعت نہیں کرتا. اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ وہ خواہشات کو چھوڑتا ہے، نکہ نفس مارتا ہے، شبہات سے اجتناب کرتا ہے، شک کی چیزوں سے بھی بچتا ہے، عبادات میں سخت مشقت برداشت کرتا ہے، کیسی سخت سردی ہو جناب، وہ تہجد نہیں چھوڑتا، صدائے مدینہ نہیں چھوڑتا. بھائی ویسے حالات ہوں ہمارے علاقے میں تو وہ فائرنگ ہو رہی تھی، اتنی لاشیں گر گئیں، یار بڑا دلیر نڈر آدمی ہے، اس دن بھی اس نے وہ صدائے مدینہ لگائی تھی، حالانکہ وہ رات کو سناٹا ایسا کہ وہ سرکاری لائٹنگ بھی نہیں تھی، بجلیاں بھی بند تھی، لیکن یہ مرد کا بچہ جو تھا یہ صدائے مدینہ لگا رہا تھا. یہ لوگوں کو پتا چل گیا اور لوگوں نے وہ تعریف کر دی. ہاں گئے کام سے، اب تو دن میں دو مرتبہ فجر آ جائے، اس کو چاہتا ہوگا چار مرتبہ فجر آ جائے کہ میں کاش میں چار مرتبہ صدائے مدینہ لگاؤں. یار ماں بدولت سے لوگ متاثر ہیں، لیکن یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس کا اس کو بھی احساس نہیں ہوتا، تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں اس کی وجہ سے پھول پڑا ہوں، احساس نہیں ہوتا، کو نہیں میں غلط کر رہا ہوں یہ احساس نہیں ہوتا، یہ سمجھتا کہ میں سب صحیح کر رہا ہوں، میں یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن یہ اس کے اندر یہ بےچارا ریاکار ہوتا ہے، ریاکاری میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ یہ خواہشات کو چھوڑتا ہے، شبہات سے اجتناب کرتا ہے، عبادات میں سخت مشقت برداشت کرتا ہے، تو ان کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری ہو جائے گی، یا اللہ، اور وہ اس کی تعریف میں خوب رطب اللسان ہوں گے، زبان ان کی تر رہے گی، خوب تعریف کریں گے، وہ اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کی ملاقات اور زیارت کو بھائی سے برکت سمجھیں گے، اس کی دعا کی برکت میں رغبت رکھیں گے، اس کی رائے پر چلنے کی حرص کریں گے، اسے جہاں دیکھیں گے خدمت کریں گے اور سلام پیش کریں گے، محافل میں اس کی بہت زیادہ عزت کریں گے، خرید و فروخت اور معاملات میں اس سے مروت برتیں گے، مجالس میں اسے آگے کریں گے، ہے نا حضرت، ارے ارے آپ یہاں تشریف لائیے، آگے بیٹھائیں گے، کھانے اور لباس میں اسے ترجیح دیں گے، اس کے سامنے تواضع کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کریں گے، نہ گڑ گڑائیں گے، عاجزی کریں گے، اور اس کے کاموں میں اس کی عزت کرتے ہوئے جھک جائیں گے. اس طرح نفس کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی لذت ہے، یہ تمام خواہشات پر غالب ہے. اس طرح گناہوں کو چھوڑنا اسے معمولی بات معلوم ہوتی ہے، اور عبادت پر دوام کی سختی یعنی عبادت پر استقامت کی شدت اس کو نرمی بن جاتی ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ باطنی طور پر لذتوں کی لذت اور تمام شہوات سے بڑی شہوت کا ادراک کر لیتا ہے، اس کو پا لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے اس کو. اب شیطان جو اس کو اس طرح گھماتا ہے، اس کو بیوقوف بناتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، حالانکہ اس کی زندگی اس پوشیدہ خواہش کے تحت گزرتی ہے، جس کے ادراک سے نہایت مضبوط عقلیں بھی عاجز ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ وہ عبادت خداوندی میں مخلص ہے اور اللہ تعالیٰ کے محارم سے اجتناب کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے اور عبادت میں مخلص ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، لیکن اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ غیر محسوس طریقے پر ان لوگوں کی عزت جو ہے نا، اس کی لذت کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے، جو سب لذتوں کی بھی لذت، لذتوں کا بھی سردار ہے. حالانکہ بندوں کے سامنے زینت اور تصنع یعنی بناوٹ کے لیے نفس نے اس خواہش کو چھپا رکھا ہے، اسے جو عزت و وقار ملتا ہے اس پر وہ خوش ہوتا ہے. اس طرح عبادات اور عمدہ اعمال کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہے. کیا ہوگا اس میں، میرے ایسا آدمی تو بچی نہیں سکتا، بہت مشکل، اللہ بچائے، اللہ بس ایمان پر خاتمہ کر دے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، بس گنبد خضرا کے زیر سایہ جلوہ محبوب میں شہادت مل جائے، بقی مدفن بن جائے، ایمان لے کر قبر میں سما جائیں تو ہی بچت نظر آتی ہے، ورنہ یقین مانے اور میرے ساتھ بھی تو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں, مدنی بہاریں سنا رہے ہیں, خوابیں سنا رہے ہیں, میں بھاگ کر کہاں جاؤں, مدینے میں آقا کے قدموں کے سوا مجھے کہیں پناہ نہیں. میں تو اتنا مطلب یعنی کہ اس معاملے یہ بولنا بھی میرا جو ہے نا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے نا, اس میں بھی لوگوں پر ایک امپریشن ہی ہے نا کہ یار کتنا خوف خدا ہے. میں یہ بولتا ہوں کہ کوئی تنگ گلی بھی نہیں ملتی کہ جس میں آدمی بھاگ کر اپنا وہ جان بچا لے, ہر طرف سے گھیرا بالکل تنگ, کیا وہ دل کے اندر وہ اب جا وہ شیطان نے ڈیرا جما لیا, بچت کی صورت بس وہی کیا اب تو میرے بچنے کی صورت کیجئے, جو بھی کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا, دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, اے میرے اللہ کیا ہو گیا. حب چاہ بہت بہت بری آفت ہے جو مطلب ہماری آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. وہ حدیث پاک ہے نا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی ایک مومن کے دین میں حب جاہ اور حب مال مچاتے. مال کی دولت اور جاہ مانے عزت مرتبہ شہرت کی محبت. حب جاہ کے معنی تو صاف ہے جو اردو اچھی جانتے ہیں پتہ, جاہ مانے جاہو منزلت نے عزت منزل شہرت وقار. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.
شیطان نے اگرچہ اس قدر یہ اپنا جال بچھایا ہوا ہے مگر باپا کوئی تو صورتیں ہوں گی نا کہ ایک اب کام کر رہا ہے عبادت, اب اس طرح عبادت بھی نہیں چھوڑے گا, کیا طریقہ کار آخر ایک اسلامی بھائی کو اختیار کرنا چاہیے, اسلامی بہن کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی عبادتوں کو بھی بجا لائے, اس کی ترقی کی طرف بھی بڑھے اور اپنی عبادتوں کو اپنی ریاضتوں کو اور اپنے معاملات کو نفس و شیطان کی اشارتوں سے بچائے, حب جا اور ریاکاری سے بچائے, اس کے کچھ بچنے کے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے نا.
اس میں سر اول تو معلومات ہی نہیں ہے, وہ جب تک علم نہیں ہوگا بچے گا کیسے, شعور ہی نہیں ہے. وہ بولتے نا اپنے کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھ لیتا ہے, یہ اپنی میمنی کی کہاوت ہے کہ بچوں جیرو سپ جلی نے منہ میں رکھے, تو زندہ سانپ جو ہے نا بچے کو شعور نہیں ہوتا. تو یہ ہم لوگ جو ہے نا بچوں کی طرح, ہم کو معلومات ہی نہیں کہ ریاکاری کیا ہے, حب جاہ کیا ہے اور ان کے معالجات کیا ہیں, مطالعہ ہی نہیں ہے. اب جیسے وہ احیاء العلوم جلد تیسری سے میں نے عرض کیا آپ کو یہ چند باتیں کچھ اپنے طور پر اس میں خلاصہ وغیرہ عرض کیا. اب اس کا مطالعہ کرنے کا بولو تو وہ مطالعہ کرتے نہیں ہیں. اب یہ طلبہ بیچارے جو ہیں پڑھتے ہیں ظاہر ہے, اب یہ کیا پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں, یہ جب یہ پڑھیں گے نا تو ان کو اس میں بھی مدد ملے گی, اس کے اندر اخلاص پیدا کر سکیں گے. ورنہ کیا عام طور پہ کیا وہ آواز اچھی ہے تو بڑی مسجد کے خطیب بن جائیں گے, اب وہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو اس کو ہرا دیں گے. میں تو مطلب ہے نا کہ اتنا سوچتا ہوں اس میں, میری بات تو پتہ نہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گی سب کی شاید, وہ بھائی کس کس کو اول پوزیشن لینی ہے اپنے دورہ حدیث میں, اول پوزیشن سب سے ذہین جو طالب علم ہوگا اسی کو ملے گی ظاہر, اول پوزیشن کس کس کو لینی ہے, کسی خواہش ہے, یعنی مسکرا رہے یعنی دل کی بات بتا نہیں رہے. اب جو اول نمبر آنا چاہتے یہ سمجھ گئے اس کا مطلب دوسروں کی خیر خواہی رہی کہ نہیں اس کے پاس, یا دوسرے میرے سے نیچے آ جائیں یہ تو چاہتا ہی نہیں ہے. میں اس کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا اس جذبے کو, میں سوچتا رہتا ہوں اس پر. وہ جب سے مطلب نہیں ایک آپ کا مدر آپ کے مدرس تھے اچھے کامیاب مدرس تھے, وہ کچھ ہم نے وہ سلسلہ کیا تھا کہ وہ قرآن دادی کا حج میں ایک کو حج پر بھیجیں گے ایک مدرس کو یا وہ عملے کو, تو اس میں اس نے کہا کہ آپ دعا فرمائے کہ میرا نام نکل آئے. تو میں نے اس کو چھوٹتے ہوئے اس طرح کہا کہ میں دعا کروں گا کسی کا نام نہ آئے صرف آپ کا نام ہے, دوسرے سارے میرے عمر جائیں تو سمجھ گئے, پھر دعا کا نہیں بولا. سمجھ گئے نا کہ میرا قرآن دادی میں نام نکل آئے کہ میں حج پر جاؤں, اس کا مطلب اور کوئی نہ جائے میں ہی جاؤں. تو دوسروں کی خیر خواہی تو نہ ہوئی نہیں. اب ایسی صورت میں آدمی کرے کیا, کہاں جائے؟ مدینے. میں نے کہا ایک ہی رستہ بچنے کی صورت, کہ جلوہ محبوب میں زیر گنبد خضرا جنت البقیع میں سما جائے, ایمان لے کر. کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں آتی کیا صورت کرے. اب پڑھنے میں پڑھانے میں خدا جانے کی کیا نیتیں ہوتی ہوں گی, کیونکہ اب وہ روحانیت تو کتابوں میں رہ گئی, کتابوں میں رہ گئی, بزرگان دین کی حکایتوں میں رہ گئی, جس کو روحانیت بولتے ہیں. اب کہاں یار, مطلب نفسانیت, نفسا نفسی کی, اس کی تنقید, اس کی تنقید, استاد کی تنقید, شاگرد کی تنقید, اپنے ہم جماعت پڑھنے والا سا اس کی تنقید, مذاق مسکری, چینا جبتی, مارا ماری, اور مطلب سب کچھ ہمارے مطلب یہاں ہوتا ہے. جو مذہبی طبقے میں بھی اس طرح کے اتنے امراض دیکھے جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا علاج ہو کیسے. تو اس لیے وہ پہلے تو ان کو مطلب علم حاصل کرنا پڑے گا, ورنہ واقعی جو ہو رہا ہے, میں نے جن امراض کی آپ کو ایک جھلک دی, وہ سب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا نہیں ہوتا ہمارے ہاں. اور للہیت کہاں ہے, اخلاص کہاں ہے, خوف خدا کہاں ہے, سب مطلب یعنی کہ تقریباً دکھاوے کی نظر یا مفاد کی نظر ہوتا ہے, اور مفاد پرستی اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور برائیاں کرنا, اور معاذ اللہ کیا کیا گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. اس لیے مہربانی کر کے تھوڑا سا وقت مطالعے کو دیجئے. احیاء العلوم جلد تیسری کو بالاستیعاب پڑھیے, لیکن پڑھ کر پھر سمجھنا بھی ایک مسئلہ ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اپنے استادوں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور استادوں کو بھی چاہیے وہ بھی پڑھیں. جب وہ پڑھیں گے تو سمجھا سکیں گے, ورنہ پھر وہ اپنی وہ عزت بچانے کے لیے پھر وہی حب جا والا مسئلہ ہوگا, استاد صاحب کہیں سا نہ ہو عزت بچانے کے لیے اندھیرے میں تیر برسانا شروع کر دیں. تو اس لیے اساتذہ کو بھی چاہیے کہ ان کتب کا مطالعہ فرمائیں. تیسری جلد پڑھنے والے ہوں گے اس میں طلبہ ہمارے جنہوں نے پڑھی ہوگی, ہے کسی نے پڑھی ہے آپ میں سے؟ ماشاء اللہ, چار, ماشاء اللہ, پانچ, چھ, ماشاء اللہ, پیچھے بھی ہاتھ نظر آ رہے. تو کچھ اب یہ سب طلبہ نہیں ہوں گے اس میں, میرا خیال ہے اور استائی بھائی بھی ہوں گے کہ نہیں, تربیتی کورس والوں بھی. ہاں تربیتی کورس والے, ماشاء اللہ, تو مکس ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. لیکن اب پڑھنا, ایک بار پڑھ لینا وہ بھی کافی. اب جیسے کہ میں نے آپ کو تشریح بیان کی, اب اس میں میرا خیال ہے جنہوں نے پڑھی ہے ان کے لیے بھی یہ نئی چیز ہوگی, میرا گمان ہے. انہوں نے یہ پڑھ کر ہی گزر گئے ہوں گے, اور کئی ایسے پڑھنے والے ہوتے ہیں جن کے سب باتیں سر سے گزر جاتی. تو اس لیے وہ غور کرنا, اور علم دین میں غور کرنا, یہ پتا یہ ذکر اللہ کی اقسام میں سے ثواب ہے اس کا. اس لیے آدمی اگر ہو سکے تو غور بھی کرتا جائے, پڑھتا جائے اور غور کرتا جائے. سر نہ سمجھ میں آئے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پر عمل کر کے وہ جاننے والوں سے, علماء سے پوچھ لیں. جب انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے نا, آپ سیکھ لیں گے, تو انشاءاللہ اس سے بچنا بھی آسان ہوگا, اس کی قباحتیں معلوم ہو جائیں گی, بچنے کی فضیلتیں معلوم ہو جائیں گی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب مل رہا ہے, جو عزت وہ دیتا ہے بندے کیا دیں گے. بندے تو گندے ہوتے ہیں عام طور پہ, اپنے مفاد کے لیے عزت دیتے ہیں بہت سے, تو کوئی نہ کوئی مفاد چھپا ہوتا ہے بعض اوقات. یا اگر اخلاص کے ساتھ بھی دیتے ہیں عزت, تو وہ ہو سکتا ہے عزت دے کر اس نے زن کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں, ہم کو لٹکا دیں. تو اس لیے مطالعہ کیجئے, اور اس پر مطلب ہے کہ کچھ توجہ دیجئے, اس کو پڑھیے. اساتذہ بھی نیت فرمائے اگر نہیں پڑھے تو, اور اپنے درس میں اپنی تدریس میں تصوف کا رنگ لانے کی کوشش کیجئے, تاکہ ان کا جو دل ہے نا اس کی بھی صفائی ہوتی چلی جائے. خالی خالی پڑھا پڑھی اور رٹا رٹی سے نہیں ہوگا جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی. آپ نے ایوہ الولد تو شاید پڑھا ہوگا, لیکن وہ سب کو بس پڑھ کر وہی وقتی طور پہ پڑھ کے بھول بھا جاتا. ایوہ الولد, بیٹے کو نصیحت, یہ کس کس نے پڑھا ہے رسالہ؟ ماشاء اللہ دیکھو کتنوں نے پڑھا ہے, مجھے اندازہ تھا پڑھا ہوگا, لیکن اگر سب نے نہیں پڑھا, یہ تو ایک بار سب آج کے اس مدنی اپنے اس اجتماع کی اس میں ایک نیت یہ فرما لیں, کہ ایک بار ایو الولد زیادہ صفحات نہیں ہے، یعنی کہ ایک آدھ گھنٹے میں پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے اس کو میرے خیال میں، جس کا مطالعہ اچھا پڑھ لے گا. تو سب امید رکھوں میں تو کل آپ کے درجے میں بھجوا دوں کتاب، بٹوا دوں، بٹوا دوں نا کل. اچھا آپ خرید کر پڑھیں گے پھر تو ثواب زیادہ ملے گا، ہے نا؟ ہاں خرید کے پڑھ لینا. صلوا علی الحبیب.
پہلا شعر